Brother Maulana Abubakar Sahib, Dhamad Barakatuhum. He graduated from Jamia Islamia, Dabir, and he is teaching in the same madrasa, and he has his Islahi Taluk with Hazrat Maulana Ahmad Khanpuri, Dhamad Barakatuhum, who was in our country a few months ago. We are fortunate to have him. The notice was very, very short, so therefore we could not really make any announcement with regards to his program. But inshallah, we will benefit from his discourse.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati amalina. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم, اس وقت ہمارے حضرت کا حکم ہوا کہ میں آپ حضرات کے سامنے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیں میں عرض کر دوں, اور بڑوں کے حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا. میں اس حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کہ کچھ باتیں وہ عرض کی جائیں کہ جو میرے لیے بھی نفع بخش ہو اور آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے, اس زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو جسم سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ روح سے متعلق ہے. جسم سے متعلق جو حصہ ہے وہ در حقیقت یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ روح کی حفاظت کا گھر ہے, اور روح وہاں محفوظ رہتی ہے. حقیقی انسان وہ در حقیقت اس کی روح ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کا وقت آخر آتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی سے ملنے کا وقت ہوتا ہے, اس کے جسم سے کوئی چیز نکل جاتی ہے, روح نکل گئی, جسم گھر میں پڑا ہوا ہے, بڑا خوبصورت ہے اور بڑا دلکش ہے وہ جسم, لیکن اس کے باوجود اب سارے احکام ختم, اب اس جسم سے نکاح کا کوئی تعلق نہ رہا, اب وہ جسم کھانے پینے کے لائق نہ رہا, ساری چیزیں اس کی ختم. معلوم ہوا کہ حقیقی چیز انسان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کی روح ہے. اب ہمارا اپنا معاملہ بڑا عجیب ہے. جو چیز حقیقی معنی میں انسان ہے اس کے سلسلے میں تو ہم فکر کم کرتے ہیں, لیکن جو اس کے لیے ایک طرح کا معاون ہے وہ ہم اس کی حفاظت میں زیادہ لگ جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں تو مکلف کیا گیا ہے، ہمیں تو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ ہم بادشاہ سلامت کی خدمت کریں، ہم وزیر اور اس کے نوکر چاکر کی خدمت تو تبان کریں گے، ضمناً کریں گے، حقیقی معنی میں ہم اس کی خدمت کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہمارے گھر ہم نے کسی بڑے کو ہم نے دعوت دی، ان کے ساتھ ان کے خدام بھی تشریف لے آئے، اب ہم ہیں کہ جو مقصود ہے ہماری دعوت کا اس کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور خدام کے ہاتھ دھلا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگ رہے ہیں، اور ان کی چاروں طرف سے خدمت کی جا رہی ہے، استقبال ان کا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ ہماری عقل سے بہت بعید بات ہے، بہت دور بات ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے تو دعوت دی ہے ان کو، یہ ہمارے مقصود ہیں، ویسے ہی ہماری اس دنیا میں ہماری روح یہ اصل ہے، اور جسم یہ در حقیقت اس کے لیے ایک طرح کی گاڑی ہے کہ جس پر یہ روح سوار کر دی گئی ہے۔ جب یہ روح اس پر سے نکل جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، تو یہ گاڑی اب بیکار ہو جاتی ہے، وہ اب اس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا ہے، اس لیے اب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جب یہ روح دی ہے اور یہ جسم دیا ہے، تو جسم کے متعلق یہ بات طے ہے اور ہمیں بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارا جسم صحت مند بھی ہوتا ہے اور ہمارا جسم بیمار بھی ہوتا ہے۔ ہم اس کو بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں، اگر ہم محسوس نہ کریں تو جو اس کو محسوس کر سکتا ہے، جو اسے واقف ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، اس کی بات پر ہم اعتماد کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کبھی بیمار نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی تکلیف بڑی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم ایکس رے مشین پر کھڑے ہو گئے، ڈاکٹر نے ہمارا ایکس رے لے لیا، بتا دیا آپ کا پھیپھڑا خراب ہو رہا ہے، ہم اعتماد کریں گے کہ ہمیں کوئی محسوس نہیں ہو رہی ہے وہ تکلیف، کہ یہاں کوئی دھبا ہے، یہاں کوئی تکلیف ہے، لیکن چونکہ ایک جانکار شخص نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں تکلیف ہے، اس لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ ویسے جیسے ہمارے جسم کا معاملہ ہے، ویسے ہی ہمارے روح کا بھی معاملہ ہے۔ ہماری روح تندرست بھی ہوتی ہے اور ہماری روح بیمار بھی ہوتی ہے۔ اب روح جیسے دکھائی نہیں دیتی ہے، ویسے اس کی تندرستی بڑی آسانی سے دکھائی، اس کی تندرستی اور اس کی بیماری بڑی آسانی سے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ روح جیسی آنکھوں سے بہت اوجل ہے، بہت لطیف ہے، ویسے اس کی تندرستی اور اس کی بیماریاں بھی بڑی ہی لطیف ہیں اور بڑی نازک ہیں۔ یہ ایک مستقل فن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کو مسلسل محنت کے نتیجے میں ایک فضل عطا فرماتے ہیں، ایک انعام عطا فرماتے ہیں۔ وہ اپنی ان بصیرت کی آنکھوں سے یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ روح بیمار ہے اور یہ تندرست ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا، اور وہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ مسلسل باری سبحانہ و تعالی کے سامنے لگے رہے، رات دن انہوں نے ایک کیا، وہ ایک لمحہ اپنے آپ سے غافل نہ رہے۔ انہوں نے اپنا بچاؤ اس طرح کیا، بچنے کی اس طرح کوشش کی کہ ان کو پتا چلا ایک بکری کی چوری ہوئی ہے، تو انہوں نے بکری کی جتنی عمر ہوتی ہے اس عمر تک انہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا، چکھا تک نہیں، کہ ممکن ہے کہ یہ گوشت کس چوری ہوئی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں گھس جائے اور اس کے نتیجے میں میرے برے اثرات اور میری طبیعت نہ لگے۔ اس لیے کہ کھانے کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کلام پاک میں فرمایا گیا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو کھانوں کا اثر یقینی طور پر ہماری اپنی اس زندگی میں عبادات پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کے سلسلے میں، یقیناً یہ اس کا تعلق یہ بہت گہرا اثر اس کے ساتھ ہے اور بہت گہرا اس کے ساتھ تعلق ہے. انسان جس قدر پاکیزہ کھاتا ہے اور جس قدر حلال روزی کھاتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کا اثر اس کی روح پر پڑتا ہے اور اس کا جی لگتا ہے. ہم بارہا شاید سنتے ہوں ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات, وہ ایک چارہ کاٹنے والا گھاس کاٹنے والا ہے اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے. وجہ یہ تھی محنت سے کماتا تھا, حلال روزی سے یہ دعوت کرتا تھا اور بہت اہتمام سے دعوت کرتا تھا. ہمارے اکابرین کا اس سلسلے میں یہ سب کا تقریباً یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کی دعوت کھانے کے بعد ہمیں کئی دنوں تک اس کے انوارات ہمیں محسوس ہوتے ہیں. وہ ایک دن کا کھانا ہم پر یہ اثر کر سکتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم اندازہ لگا لیں کہ مسلسل اگر ہم ایک ناجائز کھانا اگر کھائیں گے تو اس کا ایک اپنا اثر ہوگا اور ایک حلال کھانا ہوگا اور یہ ایک شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا اپنا نظام ہوگا, سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہوگا تو اس کا بھی ایک اپنا اثر ہوگا. بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک شخص وضو کر رہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے, وضو کر رہا ہے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ دل کا کوئی روگی ہے اور کہیں لو لگا ہوا ہے اس کا, اور وضو کر رہا ہے ایک شخص محسوس کر لیتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلسل محنت کے نتیجے میں اور اپنے ساتھ تعلق کے نتیجے میں بندوں کی رہبری کے لیے ان کو بصیرت کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ روح بیمار ہے اور یہ روح تندرست ہے. اب یہ جب یہ محسوس کر لیتے ہیں تو اب ہم تو محسوس کرنے والے نہیں ہیں, تو اس سلسلے میں ہمیں ایک طریقہ بتلایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا, دریافت کرنے والے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جن کو دریافت کیا جا رہا ہے وہ اقرا قاری, بہت اونچا مقام تھا ان کا. بہرحال ان سے دریافت کیا جا رہا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ او بھائی ذرا بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے عمر کبھی آپ کا گزر ہوا ہے کسی کاٹے دار ایسی جھاڑی سے کہیں کسی جگہ سے؟ کہا کہاں ہوا ہے. کہا اس وقت کیا کرتے ہو آپ؟ کہا کہ اس وقت میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ کہیں میرا دامن دائیں اور بائیں الجھ نہ جائے اور اس کے نتیجے میں میرا کپڑا پھٹ نہ جائے. کہا کہ اے عمر یہ دنیا میں بھی یہی حال ہے, چاروں طرف شیطان کے لگائے ہوئے کانٹے ہیں, چاروں طرف نفسانی خواہشات کے آنکڑے ہیں, اور وہ ایک مسلمان جب چلنا چاہتا ہے تو وہ اپنی طرف وہ کھینچنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں. ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنا دامن بچا بچا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے مل جائے اور ہم اس پار لگ جائے. تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم, 29ویں پارے کی یہ آخری سورتیں ہیں. بیان کیا جا رہا ہے طلاق کا, ہم یہ سورت اٹھا کر دیکھیں تو عجیب حال. طلاق کا مسئلہ پہلی آیت میں طلاق کا حال ذکر کیا جا رہا ہے, وہاں حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ. کچھ آیتوں کے بعد وہی مسائل سمجھائے جا رہے ہیں, پھر کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ. آگے جا کر بہرحال ہم دیکھیں گے بار بار قدم قدم پر کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ. معلوم ہوا اگر کسی کو اپنی نجی زندگی اپنی پرائیویٹ اپنی لائف اگر اس کی بھی اگر اصلاح کرنی ہے اور بہت سکون کے ساتھ گزارنی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ڈریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں وہ تقوی اختیار کریں، تو اس کی اپنی پرائیویٹ لائف بھی اپنی نجی زندگی بھی بہت سکون اور اطمینان سے گزرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے جا کر سورہ تحریم میں بھی یعنی خاص طور پر اس کی گویا اس میں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ کبھی ضرورت پڑتی ہے گھر والوں کو تنبیہ کرنے کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ازواج مطہرات ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا شہد کے سلسلے میں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار بھرے لہجے میں کہا گیا یا ایو النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواج، اے نبی آپ اپنی عورتوں کی رضامندی چاہنے کے لیے آپ کیوں یہ تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ نے جو چیز حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے قسم سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، آپ کفارہ دیجئے اور قسم سے نکل جائیے۔ بہرحال وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد جا کر آگے یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تم جہنم سے ڈراؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد کچھ مثالیں پیش کی گئی نیک لوگوں کی بھی اور بروں کی بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، دونوں پیغمبر ہیں، لیکن ان کے گھر میں بیویاں ہیں یہ کافرہ ہے، اور فرعون کے گھر میں جو بیوی ہے وہ مومنہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا وہ مومنہ ہے۔ معلوم ہوا بہت اہم سبق ہمیں دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی توفیق دی ہے اور نیک بندوں کے ساتھ ہمیں تعلق عطا فرمایا ہے، یہ باری سبحانہ و تعالیٰ کا ہی فضل ہے، باری سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو اپنے باپ کے تقوی کی وجہ سے تقوی مل جائے، کسی کو اپنے باپ کی ولایت کی وجہ سے اس کو بھی ولایت کا تاج پہنا دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو فضل الہی ہے۔ بہرحال تقوی جب انسان اختیار کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کیا انعام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں ایک انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے جو ہم نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت کا قصہ ہے۔ عجیب معاملہ ہے باری سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ایک شہر ہے، وہاں ایک نوجوان ہے، بہت خوبصورت، سودا بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ایک بہت بڑی مالدار عورت ہے اور بہت سی خادمائیں ہیں اس کے پاس، لیکن اس کی عادت ہے کہ کسی نہ کسی نوجوان کو بلا کر وہ ذرا زنا کرواتی ہے اس سے اور پیسے وغیرہ دیتی ہے، پیسوں کی تو کمی تھی نہیں، بہرحال ایسے نوجوان کی تلاش رہتی تھی۔ اس کی خادمہ نے یہ کوئی سودا لینے کے بہانے سے آئی اور وہاں دکان پر آ کر کہا اس نوجوان سے کہ اچھا تم پھلا گھر پر تم یہ پہنچا دو۔ اب کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھا نہیں سکتی یا کوئی پریشانی ہے تو میں ہی مدد کر دوں۔ چنانچہ وہ سودا پہنچانے، وہ اس کا سامان پہنچانے کے لیے اس کے گھر گیا، دیکھا وہ کہ ایک تخت پر یہ تو ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے وہاں یہ جب پہنچا تو اس نے اپنی طرف مائل کیا اس کو۔ اب اس کو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میرے مولا میں نے زندگی بھر یہ کام نہیں کیا، میری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، مولا مجھے بچا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اس نے کہا کہ اچھا ٹھہر جائیے، مجھے ذرا ابھی استنجے کا تقاضا ہو رہا ہے، ابھی ٹوائلٹ جانا ہے مجھے، بیت الخلاء میں گیا, وہاں جا کر اپنا پاخانہ اپنے پورے بدن پر لگا لیا اور پورے بدن پر لگا کر وہ باہر آ گیا. باہر جیسے ہی وہ آیا اس عورت نے کہا کہ اچھا یہ اس پاگل کو کیسے تم لے آئے ہو, یہاں سے بھگا اس کو. چنانچہ اس کو بھگایا, وہ ایک جگہ جا کر اس نے غسل کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا سلا دیا اس کو, ہمیشہ اس کے کپڑوں میں سے مشک اور اعلیٰ قسم کی خوشبو کی بو ہمیشہ اس کے بدن سے آتی رہتی تھی اور اس کے کپڑوں سے ہمیشہ آتی رہتی تھی, پھر جو بڑے سے بڑے مالدار بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ذرا ہم غور تو کریں, ہم کبھی نافرمانی کر رہے ہوں تو ہم کس ذات کی نافرمانی کرتے ہیں؟ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, قحط سالی آئی. اب قحط سالی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے, سب نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی, اے موسیٰ بارش نہیں آ رہی ہے, ذرا اللہ سے دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے باری سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا, اے موسیٰ باری تعالیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ کے بندے پریشان ہیں, لہذا آپ ذرا یہ میں بارش برسا دیجئے تاکہ پریشانی سے نکل جائے. باری سبحانہ و تعالیٰ نے عرض کیا, اے موسیٰ آپ کی قوم میں ایک بڑا نافرمان شخص ہے, اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ سب کے سامنے توبہ کریں, اس کے بعد بارش ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام سنا دیا. جب یہ پیغام باری سبحانہ وتعالیٰ کا سنایا, سارے لوگ جمع ہو گئے, جو شخص گنہگار تھا وہ بالکل دور کونے میں بیٹھا ہوا, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی گنہگار ہوں, کوئی دوسرا اٹھ تو نہیں رہا ہے, میں ہی مخاطب ہوں, مجھے ہی کہا جا رہا ہے. چنانچہ وہ دل ہی دل میں اس نے توبہ کر لی, شرمندہ ہو گیا, باری سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر دیا, اے باری تعالیٰ میں آپ کا بڑا گنہگار بندہ ہوں, مجھ پر رحم فرما دیں, کرم فرما دیں. ابھی کوئی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ بھی نہیں کی تھی کسی نے, فوراً بارش برسنی شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے باری تعالیٰ ابھی تو کوئی آیا بھی نہیں, اس نے میرے ہاتھ پر توبہ بھی نہیں کی, کیا معاملہ ہے, یہ بارش کیسے ہو گئی؟ کہا کہ اس بندے نے اپنا معاملہ صاف کر لیا میرے ساتھ, اس لیے بارش ہو گئی. بس موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے باری تعالیٰ ذرا اس کو بتا تو دیجئے کہ وہ کون ہے. بس میں اب وہ جملہ خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں, باری سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا, اے موسیٰ جب وہ بندہ میرا گنہگار بندہ تھا اس وقت میں نے کسی کے سامنے اس کا راز فاش نہیں کیا, آج توبہ کر کے جبکہ وہ میرا مقبول بندہ ہو چکا ہے, کیا میں لوگوں کے سامنے رسوا کروں گا کہ میرا وہ بندہ ہے جو پہلے میری نافرمانی کرتا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک طرف تو باری سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں نافرمانیاں آج تک کی ہے, ہم بڑے ہی ہم گنہگار ہیں, بڑے نافرمان ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا باری سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہو. ہمیں شرمانے کی ضرورت ہے, ہم تنہائیوں میں اس خدا کے احسانات کو یاد کریں اور احسانات کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور ان آنکھوں سے آنسو گرایا کریں, اے میرے مولا, اے میرے مولا اب تو وقت آیا چاہتا ہے جب میں آپ سے ملنے ہی والا ہوں, میرے مولا اگر آپ نے رسوا کر لیا, میری توبہ یہاں اگر قبول نہ ہوئی, میرے مولا مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طرف تو معاملہ بڑا عجیب اور ہمارا معاملہ باری سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ یہ ہے. بہرحال ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اب ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کا کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز سیکھنی ہے, آپ کو کمپیوٹر کلاس میں جانا ہے, آپ کو تیرنا ہے, تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ اچھا تو میں کہاں تیرنا سیکھوں, کمپیوٹر کلاس ذرا مجھے بتا دیئے، اس کی رہنمائی کیجئے، میں کون سی جگہ جا کر میں یہ کلاس میں لوں گا اور میں کہاں یہ میں سیکھوں گا یہ. تو ویسے یہاں بھی باری سبحانہ تعالیٰ بار بار جب کلام پاک میں حکم فرماتے ہیں تو فوراً اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر تقویٰ تمہیں اختیار کرنا ہے، تقوی والی زندگی بنانی ہے، تو اس کی آسان سبیل ہے کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہو چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیے. بس یہ صحبت ہی اپنا ایک رنگ دکھائے گی اور ایک نہ ایک دن وہ موقع آئے گا کہ جس کے نتیجے میں تم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے. ہمیں پتہ چلے نہ چلے، ہمیں محسوس ہو نہ ہو، لیکن صحبت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہے، جو اونٹ والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے، اور جو بکری والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے. بکری والے اور اونٹ والے، اونٹوں کی وجہ سے اور اونٹوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک سخت قسم کا جانور ہے بکری کے مقابلے میں، اور بکری مسکین اور بیچارہ جانور ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے. تو جب ایک جانور تک کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس میں ہے، جبکہ اس کے ارادے سے نہیں بیٹھتے ہیں، کوئی اونٹوں والا یہ ارادہ نہیں کرتا ہے کہ میرے دل میں سختی پیدا ہو، لیکن اس کے باوجود خود بخود ہی آٹومیٹک اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. بکری والا یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو، مسکنت پیدا ہو، لیکن آٹومیٹک اس کے دل میں یہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے. ویسے ہی اللہ والوں کا حال ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آٹومیٹک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے معاملہ بھی کریمانہ اور رحیمانہ کیا جاتا ہے کہ وہ اوصاف خود بخود آٹومیٹک منتقل ہونے شروع ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نتیجے میں ہمیں بھی تقوی والا بنا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ڈر والا بنا دیتے ہیں، جبکہ ہم نیت سے بھی رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اس سلسلے میں دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ اس موجودہ زمانے میں ہمارے لیے یہ غنیمت کی چیز ہوتی ہے اور ہمارے لیے یہ قیمتی چیز ہوتی ہے کہ کوئی اللہ والا ہمیں میسر آ جائے اور ان کی باتیں ہم سنیں. لیکن بات کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے، ہر بات کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کوئی بات ہمارے دلوں میں اتر نہیں رہی ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا وقت ہوتا ہے، مسلسل ہمارا جب امتحان ہو جاتا ہے اور امتحان کے نتیجے میں جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو ایک جملہ ایسا دل پر لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کایا پلٹ جاتی ہے. ابھی میں مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کا وہ قصہ سنانے سے پہلے وہ مجھے ایک بات ضمن یاد آ گئی کہ باری سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ، مسلسل محنت کے نتیجے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت شیخ یونس صاحب، شیخ الحدیث شیخ یونس صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم کھروڑ تشریف لے آئے تھے، ختم بخاری کا اجلاس ہو رہا تھا. اس اجلاس کے موقع پر طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ او میرے طلباء، او میرے بھائیوں، آپ لوگ اپنے استاد کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہت نوازیں گے، بس یہ سمجھو کہ اسی میں کامیابی ہے. چنانچہ انہوں نے ایک عرب طالب علم اور استاد کا قصہ سنایا کہ کوئی ایک عرب، ایک استاد اور ایک طالب علم آپس میں، یہ ان کا معاملہ ایک طرح اس میں ہے، شاگرد ہے انتہائی کمزور لیکن بڑا ہی خدمت گزار اور بڑا ہی اطاعت گزار استاد کا، اب ہمیشہ خدمت کرتا رہتا ہے، استاد نے جو کچھ کہہ لیا سمجھ میں آئے نہ آئے مان لینا ہے. اب ایک دن اس نے آ کر بہت پیارے انداز میں استاد سے شکایت کی، اے میرے استاد، میں بہت کمزور ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے، ذرا مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی شکل بتا دیجئے، مجھے سبق یاد ہو جائے. استاد نے ایسے ہی غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اب موقع دیکھنا چاہیے پوچھنے کا، بڑے سے جا کر عرض کرنے کا کوئی موقع، بے موقع پہنچ گیا، کہا جا مکائی کا بھٹا کھا لے. اب وہ مکائی دانے نکالنے کے بعد جو اس کا بعد خالی جو اس میں ہے حصہ رہتا ہے کہ وہ کھا لے، تھا تو بڑا فرما بردار. اس کمرے میں گیا، مکائی کا بھٹا کہیں سے تلاش کر کے لے آیا، اس کو پیس لیا، پیس کر کھا گیا. صبح آیا سبق میں تو استاد کو پٹاپٹ سوال کر رہا ہے، اشکالات کر رہا ہے. استاد بھی اس کا منہ تک رہے ہیں کہ تو وہی ہے جو کل تھا یا بدل گیا، کوئی اور ہے. اب جو مسلسل اس کا منہ تک رہے ہیں، استاد کہا میں وہی ہوں، کیا بات ہے؟ کیا کہا استاد آپ تو بڑے حکیم ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں. کہہ رہے کیا ہوا کیا وہ؟ آپ نے تو بتا دیا کہ جس کا دماغ نہ چلتا ہو اس کو مکائی کا بھٹا کھا لینا چاہیے، یا آپ کے لیے تو آسان ہے، سارے افریقہ والے بہت ذہین ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں. تو مکائی کا بھٹا کھا لینا، بہت آپ تو بڑے حکیم ہیں اعلیٰ قسم کے، مکائی کا بھٹا میں نے کھا لیا، آج میرا ذہن یہ چل رہا ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ مکائی کے بھٹے میں وہ تاثیر نہیں ہے، بلکہ تاثیر باری سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی اس کے مسلسل اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں. باری سبحانہ وتعالیٰ کا ایک فیصلہ ہونا تھا، اب اس کی کایا پلٹنی تھی، زندگی میں انقلاب آنا تھا. اب اس کی وجہ سے باری سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبب مقرر کر دیا، اور اس کے نتیجے میں باری سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اس کو یہ ایک بہت ہوش مند، بہت عقل مند، ذہین و فتین طالب علم اس کو بنا دیا. ویسے ہی اس میں ہے یہ شرع تہذیب وغیرہ کے سلسلے میں بھی اس طرح کے قصے جو علماء حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. بہرحال یہ بات ایسی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ ہم ایسے اس میں ہے دل لگا کر ہم کسی کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ دل میں یہ بھی ٹھان لیتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، تو باری سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی وقت آ جاتا ہے. میں نے ابھی بتا دیا کیسی رحیمانہ ذات ہیں، کبھی ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم یہی یقین رکھیں گے، یہی توقع رکھیں گے باری سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی، ہمارا 10-15 منٹ آدھ گھنٹہ بیٹھنا انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک قصہ لکھا ہے، آپ سنتے ہوں گے یہ ہمارے ان بزرگوں سے، کہ وہ ایک صاحب میں کوئی اپنی داڑھی واڑی منڈوا رہے ہیں، اور وہاں کوئی اللہ والے پہنچ گئے، کہا کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ داڑھی منڈواتا ہوں، اور کسی کا دل تو میں نہیں تراشتا، کسی کے دل کو تو میں تکلیف نہیں پہنچاتا. کہا کہ وہ جناب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی بات نہیں ہوتی ہے؟ گناہ کے نتیجے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہوتا ہے، آپ داڑھی کیا تراشتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تراشتے ہیں. بس فوراً وہ آگاہ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. اس کے بعد انہوں نے کہا جزاک اللہ، چشم باز کر دی، مرابا جان جا تو ہمراز کر دی. ارال یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے باری سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے بغیر رکتا ہٹ کے. ہم اللہ والوں کی بات ہم بار بار سنتے رہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ ہمارے لیے آئے گا کہ جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اللہ والے بنیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ ہمارا یہ حشر کریں گے، ان کے ساتھ یہ محبت رنگ لائے گی. المرء ما من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے. بس یہ طے شدہ قاعدہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ میری تمہاری بات نہیں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. المرء ما من احب، ہمارا ان نیک لوگوں کی خدمت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کے کلاموں کو پڑھنا، اللہ والوں سے اس میں مسلسل تعلقات رکھنا، یہ اس میں ہے ہمارے لیے ایک کسی نہ کسی دن یہ اس میں ہے رنگ لائے گا، اور ہماری اپنی زندگی کی کایا پلٹے گی. ان کے سامنے ہونا یہ چاہیے کہ جن سے ہم تعلقات رکھیں. آج ہمارا مسئلہ کیسا ہے، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے جو تعلقات رکھتے ہیں تو بڑے بڑے خواب اپنے سنایا کرتے ہیں. تو میں نے حضرت یہ خواب دیکھا، میں ولی بن گیا، پھلا بن گیا، اور ایسا ہوا ویسا ہوا. کہا کہ کوئی اس میں سر پر اس طرح ولایت کا تاج رکھنے سے کوئی تھوڑا ہی ولی ہو جاتا ہے؟ تو ہم اپنے خواب کی بنیاد پر ہم اپنی ولایت کے سرٹیفکیٹ ہم دنیا کو سناتے ہیں. تو یہ اس میں ہے کوئی یہ اس طرح کے خوابوں کی بنیاد پر نہیں ہونا، تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں. ٹٹولنے کے بعد ہم اپنی زندگی اپنے آپ میں جو بیماریاں دیکھتے ہیں وہ بزرگوں کے سامنے رکھیں. کوئی ہمارے اس میں اچھائیاں سننے ہی کے لیے وہ بیٹھے ہوئے یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک معالج بن کے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ہماری اپنی بیماریاں رکھنی چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا معاملہ کیا رہتا تھا؟ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے دیجیے. صحابی ہے آپ کے سامنے، بالکل ان کے سامنے کوئی تکلف نہیں ہے، کیسا کوئی شرما نہیں. اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے دیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے مشفق مربی, کیسے پیر اور کیسے مرشد. قریب آ جاؤ کہ اچھا تو تمہاری بہن ہے, تمہاری ماں ہے, آپ نے بھی ترتیب گنوایا. قرآن کے بعد کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا کہ میں تو پسند نہیں کرتا. کہا کہ پھر تم کیسے پسند کرتے ہو؟ وہ کسی نے کسی کی تو بہن ہوگی, کسی نے کسی کی تو وہ ماں ہوگی, کسی نے کسی کی وہ بیٹی بہو ہوگی, کسی نے کسی سے اس کا تعلق ہوگا, تو آپ یہ کیسے پسند کرتے ہیں؟ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی کیسا ہے جی. اللہ اکبر. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کفار کا معاملہ کیسا رہا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تانے دیے اور طرح طرح سے حیران کیا, بلکہ اس حد تک کہ وہ دار الندوہ اس میں بیٹھتے تھے, آج کیا شکل کی جائے گی جس کی وجہ سے پریشان کیا جائے, آج ان کو کیا لقب دیا جائے, اس کے مشورے ہوتے تھے, اور مشورے ہو کر کے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے یاد کرتے تھے. ان میں ایک لقب کیا دیا انہوں نے, مجنون اور دیوانے. یہ لقب مجنون, یہ کسی کو اگر لقب دے دے, آج ہمیں کوئی پاگل کہہ دیں اور دیوانہ کہہ دیں, تو اب ظاہر ہے کہ ہم زندگی بھر اس سے بات نہیں کریں گے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انہیں سے محبت کی, ان کو بلاتے رہے. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کے کئی قصے لکھے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری سبحانہ تعالیٰ نے کامل درجے کی عقل سے نوازا تھا. سارے انسانوں کو اگر آپ کی عقل کا ایک حصہ دے دیا جائے تو بھی اس میں وہ کافی ہے. آپ کی عقل کا ایک حصہ بھی سارے انسانوں کا گویا سارے انسانوں کی عقلیں آپ کی عقل تک نہیں پہنچ سکتی. انہوں نے بطور مثال ایک واقعہ, جو واقعات لکھے ہیں ان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی آئے آپ کی خدمت میں اور انہوں نے آ کر اپنی بیماری ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول کہ میری تین خراب عادتیں ہیں, ایک تو میں جھوٹ بولتا ہوں, ایک میں زنا کرتا ہوں, ایک چوری کرتا ہوں, تین میری خراب عادتیں ہیں. اچھا اب میری تین خراب عادتیں ہیں, اب میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں تینوں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک تو چھوڑ سکتا ہوں, تینوں نہیں چھوڑ سکتا, خالی آپ مجھے بتا دیں کہ میں کوئی ایک چھوڑ دوں, کون سی چھوڑ دوں. بس ہمارے تمہارے جیسا ہوتا کہہ دیتا زنا چھوڑ دیجیے ابھی فوری طور پر, بہت اہم مسئلہ ہے اس کا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو دیکھ سکتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں اور ہم کہاں سوچ بھی سکتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بھائی, اور تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو, آپ خالی جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے. بہت خوش ہوئے کہ اچھا تو ابھی یہ تو بہت آسان ہے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, ابھی دو چیزوں کا تو پرمیشن ہمیں ملا ہوا ہے, ابھی دو چیزوں کی اجازت ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے. وہ رات میں گئے, اب رات میں 11-12 بجے آدھی رات میں آیا کہ اچھا جاتے ہیں ہم اور زنا کر لیتے ہیں اس سے. اب ان کے دل میں آیا کہ میں تو توبہ کر چکا ہوں جھوٹ بولنے سے, صبح اگر مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے زنا کیا تھا تو دو صورتیں ہیں, یا تو میں جواب یہ دوں گا کہ کیا تھا تو بڑی رسوائی ہوگی کہ اچھا زنا کر کے آئے ہو, اگر یہ کہوں کہ نہیں کیا تھا تو میں تو توبہ کر چکا ہوں اس سے, تو اس لیے زنا سے رک گئے. شراب کے گھڑے کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں شراب پیوں گا, صبح دربار میں حاضر ہوں گا, پوچھا جائے گا کہ اچھا تم نے شراب پی تھی, تو اگر میں جواب ہاں میں دوں گا رسوائی ہوگی, جواب اگر نہ میں دوں گا تو جھوٹ سے میں نے توبہ کر لی ہے. بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں گناہ سے بچ گئے. صبح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول, اللہ کے رسول میں نے تینوں گناہوں سے میں نے توبہ کر لی ہے, میرے لیے استقامت کی دعا کر دیجئے. بہرحال یہ معاملہ ہوتا ہے, صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی جو بیماریاں تھی وہ بیماریاں پیش کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان سے جو اصلاحات لینی ہوتی تھی وہ اصلاحات لیتے تھے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی. آج بھی ہمارے لیے یہ راستے کھلے ہوئے ہیں قیامت تک کے لیے کلام پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قیامت تک کے لیے ہمیں یہ طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تقویٰ تمہیں اختیار کرنا ہے، اگر اللہ والا بننا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ رہو، ایک نہ ایک دن ہمارا آئے گا کہ ہم اللہ والے ہو کر اٹھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حشر ان اللہ والوں کے ساتھ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک بندوں کی ہمیں صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی قدر کر کے ہمیں ان کے ساتھ گہرے تعلق محبت والے تعلقات قائم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کل آخرت کی زندگی ہماری بنا دیں، اور ہمیں صحیح معنی میں نیک مسلمان اور پکا مسلمان بنائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها احسن الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہم گنہگار ہیں، اے مولا ہم پاپی بندے ہیں، اے مولا ہمارے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم نے گناہ نہ کیا ہو. مولا ہماری زبان گناہوں میں مشغول رہتی ہے، ہماری آنکھیں گناہوں میں مشغول رہتی ہے، ہمارے کان اور ہمارے دل و دماغ اور ہمارے جسم کا ہر روز وہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے. مولا آج تک آپ کے بڑے کرم کا معاملہ رہا، مولا آپ نے حلم کا معاملہ فرمایا، اللہ ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ کل قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرمانا. ہے مولا ہمارے گناہ اگر وہاں کھل گئے، مولا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، مولا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، مولا کوئی بچانے والا نہ ہوگا. اللہ اگر آپ کی پکڑ آ گئی، مولا ہمیں کون بچائے گا؟ ان بطش ربک لشدید، آپ ہی کا فرمان ہے، اگر آپ پکڑنے پر آ گئے مولا ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری اصلاح فرما، ہماری اصلاح فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما. اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، صحابہ تابعین تبع تابعین اور آپ کے نیک بندوں کی زندگی کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کا کوئی شمع ہمیں بھی عطا فرما. اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے والدین، اللہ ہمارے اللہ اساتذہ، ہمارے طلباء، ہمارے متعلقین، دوست احباب، اہل و عیال اور بھائی بہن، اہل محلہ اور یا اللہ پوری بستی والوں اور یا اللہ امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری مغفرت فرما. اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی پوری پوری مغفرت فرما. اللہ پوری پوری مغفرت فرما. آپ کے مغفرت کے دروازے بڑے وسیع ہے، اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. اللہ رحمت ان رحمت کا اوسو، اللہ اللہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ ہمارے گناہوں کے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ اے کریم آقا ہماری روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں کو دور فرما، روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں کو دور فرما. اے میرے مولا، اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما. اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو بری فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اللہ نجات عطا فرما. اے میرے مولا آپ اپنے بندوں کی حاجتیں، یہاں موجود جو بندے ہیں ان کی بھی حاجتیں، اور اے اللہ اللہ جو یہاں سے غائب ہے، اللہ آپ کے جو بندے ہیں ان کی جائز حاجتیں آپ خوب جانتے ہیں. اللہ ہر ایک کی جو جائز حاجتیں ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو پوری فرما. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فنعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.